أستعينه وأستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. برادران اسلام، کسی چیز کی پہچان اور معرفت اور اس کے کمالات سے واقفیت، اس سے استفادے کی راہوں کو ہموار کرتی ہے. جس کو آپ اتنا پہچانیں گے اس سے اتنا فائدہ اٹھائیں گے، جس کے کمال سے آپ اتنا واقف ہوں گے اس کے کمالات سے اتنا استفادہ کر سکیں گے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے کمالات اور آپ کی عظمت اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، تاکہ مسلمان کے قلب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آئے اور ان کے کمالات کا اس کو علم ہو بندے کو، اور پھر ان کے کمالات کے جاننے کی وجہ سے ان کی اتباع کا فائدہ آدمی پر کھلے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اصل ہے، کسی بندے کو فائدے کے لیے آپ کی اتباع اصل ہے، اور اتباع میں آسانی ہو جاتی ہے جب محبت ہو، اور محبت ہوا کرتی ہے کمال کی وجہ سے، اور کمال کا علم جب حاصل ہوگا تو نتیجے مرتب ہوں گے. اس لیے یہ ایک دوسرے سے اس طرح سے مربوط ہیں. اسی لیے علماء ہمیشہ اس بات کا دھیان دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر مبارک ہو تو صرف ذکر آئے ذکر نہ ہو، ذکر ہو اس کے ساتھ مسلمانوں کو رابطہ بتایا جائے ذکر کے ساتھ میں عمل کا. اب آپ کے ذکر سے عمل کی یہ راہ ہے، اتباع کی یہ راہ ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ محبت اور عقیدت ہوتی ہے لیکن اس سے فائدے کی شرطیں ہوتی ہیں. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جتنی محبت اور عقیدت اپنے بھتیجے کے ساتھ تھی، یعنی سرکار کے ساتھ میں تھی، شاید اتنی کسی عام مسلمان کو ہو، صحابہ کو مستثنا کر کے. بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ عقیدت تھی، اتنی زیادہ محبت اور عقیدت تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شدائد آئے، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان مصیبتوں میں وہ شریک رہے. اس وقت میں حضور کو چھوڑا نہیں، انہوں نے مصیبتوں کو اپنے اوپر لیا اور مصیبتوں میں حضور کے ساتھ رہے کہ بھتیجے پہ مصیبت تو میرے پہ بھی مصیبت، حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ ایسے شدائد میں وہ حضور کے ساتھ رہے کہ عام مسلمان جو حضور کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے بھی مشکل ہے. کیونکہ اس زمانے میں ہم لوگ محبت تو سرکار سے کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی اتباع کا مسئلہ آتا ہے، آپ کی بات ماننے کا مسئلہ آتا ہے، تو ہم لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، ہمارا نفس ساتھ نہیں دیتا. ان کے اندر وہ قوت تھی کہ وہ ساتھ بھی دیتے تھے. اب شعبہ ابی طالب میں محصور ہونے کا قصہ کتنا بڑا واقعہ ہے. مشرکین مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بائیکاٹ کر دیا تھا، اور ان کے خاندان کے ساتھ میں بائیکاٹ کر دیا تھا. وہ ان سے بولنا نہیں، ملنا نہیں، ان سے خریدنا نہیں، ان کو بیچنا نہیں، کوئی چیز ان تک پہنچنے دینا نہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، اور یہ معاہدہ لکھ کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا تھا ان لوگوں نے. اور جب چیز بالاتفاق طے ہوتی اس کو خانہ کعبہ میں آویزاں کر دیا جاتا تھا اور اس کی کوئی مخالفت کی ہمت نہیں کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2.5 سے 3 سال کا ٹائم ایسا گزرا ہے جس میں کوئی چیز کھانے کو نہیں ہوتی تھی. درختوں کے چھالیں کھاتے تھے, ببول کی پھلیاں جو ہیں وہ کھایا کرتے تھے. بھوک پیاس فاقہ شدت سردی گرمی ساری چیزیں رہتی تھیں اور پورے خاندان پر تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حضرت ابو طالب بھی رہتے تھے ساتھ میں تھے. بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ وہ جو معاہدہ قریش مکہ نے اپنی مخالفت میں لٹکایا ہوا ہے اس کو تو دیمک نے کھا لیا ہے, سوائے اللہ کے نام کے وہاں پہ کچھ باقی نہیں. آپ کہیں ان لوگوں سے. چنانچہ ابو طالب نے ان لوگوں سے کہا کہ میرے بھتیجے یوں کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہاں جانے کا موقع دیکھنے کا موقع تو نہیں ہوا, لیکن وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کچھ معاہدہ اور ایگریمنٹ لکھا ہوا ہے اس کو سب دیمک نے کھا لیا ہے, سوائے وہاں اللہ کے نام کے کچھ نہیں. مشرکین نے جا کے وہاں دیکھا تو واقعتاً ویسا ہی تھا جیسے سرکار نے پیشن گوئی فرمائی تھی, سب ختم ہو چکا تھا. بھی جب اللہ نے خانہ کعبہ سے تمہارے ایگریمنٹ کو ختم کر دیا ہے دیمک کو کھلا کے, تو اب کیوں ہمارے ساتھ رکھتے ہو؟ پھر انہوں نے وہ بائیکاٹ ختم کیا. شدائد میں اتنا ساتھ تھے ابو طالب لیکن ایمان نہیں لائے تھے, نجات بھی نہیں ملی. حضور نے فرمایا کہ سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کو جوتیاں آگ کی پہنائی گئی ہیں اور ایک روایت میں پہنائی جائیں گی قیامت میں, اور وہ یہ سمجھیں گے کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب ہو رہا ہے. بعض لوگوں کو یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ابو طالب مومن نہیں تھے, یعنی ایمان نہیں لائے تھے اس وجہ سے. شاید علماء نے فرمایا ہے کہ ہاں ایمان لانے اور نہیں لانے کا ضرور فرق پڑتا ہے, ایمان لا کر نہیں ماننا اور ایمان نہیں لا کر نہیں ماننا, دونوں میں فرق ضرور پڑتا ہے. لیکن اتنا ہی پڑے گا کہ ایمان والا ہو کر بھی نافرمان ہے تو نافرمانی کی سزا بھگتنی پڑے گی, صرف محبت کی وجہ سے نافرمانیاں معاف نہیں کر دی جائیں گی. جیسے ایک صاحب کو شراب کی عادت تھی, شراب کی حرمت نازل ہو گئی, 3 مرتبہ وہ پکڑے گئے اور 3 مرتبہ شراب پینے کی سزا ان پہ لگی. تو 3 مرتبہ میں ایک آدمی نے ان پر لعنت کی, ایک صاحب ہی نے, عجیب خدا کی اس پہ لعنت ہو کہ باوجود حرام ہونے کے پھر اس میں پڑتا ہے اور پکڑا بھی جاتا ہے, مار بھی کھاتا ہے, پھر بھی پکڑا جاتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا کہ اس پہ لعنت مت کرو, اس لیے کہ یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ فرمایا کہ اس پر لعنت مت کرو اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. لیکن علماء نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ فرما کر آپ نے سزا نہیں روکی, سزا تو برابر ہو رہی تھی, صرف لعنت کو منع فرمایا, کیونکہ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس کر دینے کا اور اللہ کی رحمت سے دور کر دینے کا. تو سزا تو نہیں روکی, ہاں لعنت سے منع فرمایا, ایمان والے تھے. اتباع میرے دوستو یہ اصل ہے, اور اسی اصل کی وجہ سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں اور آپ کی تعلیمات بیان کی جائیں گی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا بیان شمار ہوتا ہے. حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی, آپ نے نام سنا ہوگا, ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے حضرت آپ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے, ذکر مبارک جیسے عام معروف اور معتاد ہے لوگوں میں. فرمایا کہ بھائی ہم تو ہر وقت کرتے ہیں, اور فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ ذکر ہی تو ہے اور کیا ہے. فرمایا کہ اگر حضور نہ ہوتے تو ہمیں کون بتاتا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے. تو اصل یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا آپ کی سنتوں کی شکل میں, آپ کی تعلیمات کی شکل میں, آپ کے احکام کی شکل میں, وہ سرکار کے ذکر کو شامل ہوگا. وہ اس کے بغیر ہمارے پاس آئی ہی نہیں ہے چیز. کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کا نام نہیں لیتے, بعض مرتبہ نام نہیں آتا. تو نام نہیں لینا بعض مرتبہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہوتی, بعض مرتبہ نام نہیں لینا لینے سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے. بعض مرتبہ نام نہیں لینا لینے سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. کس کو بھائی؟ نام نہیں لیا، جس کو اتارا ہے اس کا نام نہیں لیا، اور نام اس لیے نہیں لیا کہ اس کی عظمت بتانا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کا نام نہیں لینے کے باوجود تم کو سمجھنا چاہیے. قبر میں جب فرشتے آئیں گے، منکر نکیر سوال کریں گے، ہر ایمان والے سے سوال کرتے ہیں، ہر آدمی سے سوال کرتے ہیں، مومن ہوں کے کافر ہوں، اس میں جو تیسرا سوال ہے وہ ہے ما تقول فی ھذا الرسول فی ھذا الرجل، آپ ان صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ ان صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. علماء نے فرمایا کہ یہاں حضور کا نام نہیں لیں گے وہ لوگ، اس وجہ سے عربی کے الفاظ ما تقول فی ھذا الرجل. بعض روایتوں میں جو نام آیا ہے وہ راوی کی تفسیر ہے، حاضر رجل سے کون مراد ہے، یعنی سوال کہیں کسی کو گمان نہ ہو جائے کہ شاید کسی اور شخص کے بارے میں سوال ہو، اس لیے راوی نے وضاحت کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا وہ، اس لیے راوی نے نام کا اضافہ کیا ہے، ورنہ اصل روایت میں ما تقول فی حاضر رجل ہے، من ربو کا، ما دینو کا، وما تقول فی حاضر رجل، تمہارا رب کون ہے اور تمہارے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا اور تم ان صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، کیا تمہارا عقیدہ اور ایمان ہے. اگر ایمان والا ہوگا صبح اور شام آپ کے تذکرے میں رہا، آپ کی سنتوں میں رہا، آپ کے احوال میں رہا، آپ پر ایمان رکھا اور آپ کے ایمان کے ساتھ میں اس کی موت آئی، تو پھر دیکھتے ہی فوراً پہچان لے گا اور کہے گا ہوا عبداللہ و رسول، یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، محمد سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، نام بھی لے لے گا اور آپ کی رسالت کی گواہی بھی دے دے گا اور آپ کی عبدیت کی گواہی بھی دے دے گا. بعض مرتبہ نام کے ساتھ ذکر ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ نہیں ہوتا، اور نام اور کام میں کام جو ہے وہ زیادہ ذکر کی چیز ہوتی ہے، اور کبھی کبھی محبتاً نام کا بھی ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ نام کے ذکر میں بھی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر ہو، آپ کی پیدائش کا ذکر ہو، آپ کے بچپن کا ذکر ہو، آپ کے کھانے پینے کا ذکر ہو، آپ کے جوانی کا ذکر ہو، آپ کی شادی کا ذکر ہو، آپ کی کاروبار کا معاملات کا ذکر ہو، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور وہ محبت ہی کیا جس میں ذکر نہ آئے بار بار، یاد نہ آئے بار بار. محبت ایسی چیز ہے کہ قلب کو علاقہ ہو جاتا ہے، دل اٹک جاتا ہے اس میں، اور جب دل اٹک جاتا ہے تو آدمی کسی نہ کسی عنوان سے ذکر لے آیا کرتا ہے، یاد آیا کرتی ہے، یاد ہوا کرتا ہے، چاہے اچھی چیز سے محبت ہو چاہے بری چیز سے محبت ہو. ایک کنجوس کا واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ نے، کہ وہ کبھی کسی کو ایک پیسہ نہیں دینے والا، اس نے کسی وجہ سے کسی کو مرغی دے دی. اب تو اس پہ ہر وقت سوار ہوتا تھا کہ وہ میں نے اس کو مرغی دی ہے. اب وہ مرغی ہر مجلس میں، وہ فلاں قصہ اس دن پیش آیا تھا جس دن میں نے آپ کو مرغی دی تھی، فلاں بار فلاں صاحب آئے تھے، ہاں فلاں صاحب اس دن آئے تھے نا مرغی دے کے، میں دو ہی دن ہوا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا مرغی اس پہ سوار ہے یار، بھی سب لوگوں نے کہا کہ بھائی اس سے جان چھوڑاؤ اس کو، اس کی مرغی واپس کرو. اس کی مرغی واپس کی، کہنے لگے آئندہ اس کا ذکر مت کرنا مرغی ارغی کا. بس چھوٹی چیز ہو، دنی چیز ہو یا عزیز چیز ہو، جب سر پہ سوار ہوتی ہے تو پھر آدمی اس کا بار بار ذکر کیا کرتا ہے. اور میرے دوستو، دین اور شاعر دین اور اساس دین اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس سے تو مسلمان کو اتنی محبت ہونی چاہیے کہ بس کوئی بہانہ چاہیے، بات میں بات نکلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، کوئی چیز ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ذکر آ جائے، یہ آپ ایسا کرتے تھے، یہ ایسا کرنا ہے اس لیے کہ یہ سنت ہے، یہ کام ایسے کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ سنت ہے. ہم نے بزرگوں کو ان کے حالات زندگی میں بھی دیکھا ہے، اور جن بزرگوں کو ان کی حیات میں دنیا میں دیکھا ہے، ان کے اوپر اس کا بڑا سوار رہتا تھا ہمیشہ کہ یہ کام سنت ہے، یہ کام مستحب ہے، اس کو حضور نے پسند فرمایا ہے، یہ حضور پسند فرماتے تھے، حضور ایسے کھاتے تھے، حضور ایسے رہتے تھے، یہ علامت ہے محبت کی. بلکہ بعض بزرگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ حضور کے نام کو سنتے اور جیسے ان کے کان میں نام پڑا اور آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فضائل اعمال جنہوں نے لکھا ہے نا، تبلیغ والے جن کی کتاب پڑھتے ہیں، ان کے لیے تو ایک آدمی آنسو پوچھنے کے لیے مقرر تھا. حضور کا ذکر سنتے تھے ٹپ 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 ٹپ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چونکہ وہ ہمارے استاد بھی ہوتے ہیں، ہم نے ان سے مسلسلات کی سند لی ہے. حدیث کی ایک قسم ہے حدیث مسلسلات نام کی، وہ سال میں ایک مرتبہ پڑھاتے تھے اور اس کی سند دیتے تھے، تو پھر ہمیں بھی پتا چلا. ہم سال میں وہ مخصوص طلبہ کو ہی دی جاتی ہے، ہر ایک کو نہیں دی جاتی تھی، جو عالم ہونے کے والے ہیں ان کو دی جاتی تھی، تو پھر ہمیں بھی پتا چل گیا، ہم بھی پہنچے تو ہم کو ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہے. بس حضور کی جہاں سرکار کا ذکر آیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اتنا ہر وقت غلبہ رہتا تھا ان پر حضور کی محبت کا. حالانکہ آدمی روتا بھی ہے تو آپ دیکھیں کہ بعض مرتبہ زیادہ روتے روتے آنکھ خشک ہو جاتے ہیں, لیکن بعض لوگوں کے قلوب میں اتنی رقت ہوتی ہے, اتنی افواہیت ہوتی ہے, اور اتنا نرم ہوتا ہے ان کا دل کہ وہ روتے ہوئے تھکتا نہیں کبھی, وہ روتے ہی رہتے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تو ہر وقت کرنے کی چیز ہے, اور سال کے 12 مہینے کرنے کی چیز ہے, اور ربیع الاول میں بھی کرنے کی چیز ہے. ربیع الاول تو ربیع الاول ہی ہے. حضرت اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لحاظ شاہرف الاسلام فضل و منقبت تفوق علی الشہور ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری. اس مہینے کو اسلام میں ایک خاص فضیلت حاصل ہے, ایک خاص اس کی اس کو اس کو اس کو بزرگی حاصل ہے, اس لیے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس میں ایک بہار ہے اور وہ بہار کے اندر ہے, اور وہ بہار پھر بہار کے اندر ہے. ربیع فی ربیع فی ربیع, ربیع معنی بہار کے آتے ہیں. پہلا ربیع جو ہے اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور دوسرا جو ربیع ہے اس سے مراد موسم بہار ہے, اسپرنگ کا موسم تھا, ظاہر ہے کہ یہ موسم میں ہوتا ہی ہے. اور تیسرا یہ کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا. ربیع فی ربیع فی ربیع, ایک بہار ہے پھر اس بہار میں ایک بہار ہے پھر اس بہار میں ایک بہار ہے. ونور فوق نور فوق نوری, ایک نور ہے پھر مزید نور اعلی نور ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے, آپ کا تشریف لانا نور ہے, آپ پر کتاب دیا جانا نور ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اسی کا ذکر ہے. حق تعالی شانہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا. قد جاءکم من اللہ نور, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا. وہ کتاب مبین, اور کھلی ہوئی کتاب آ گئی. علماء نے فرمایا کہ یہاں پہلے نور سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے. تفسیریں دو ہیں اس میں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نور سے مراد بھی قرآن کریم ہے, اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن کریم ہے. قد جاءکم من اللہ, اور اس کو کہتے ہیں عطف بیان, یعنی ایک بات کی تفسیر دوسری بات سے کرنا, ایک ہی بات کو دو الفاظ میں بولنا. تو نور آ گیا یعنی کتاب مبین آ گئی, ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے. اس صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جو دلالت ہوگی, جو مطلب جو نکلے گا وہ التزامن نکلے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ کتاب جو تمہارے پاس آئی, جو کہ سراپا نور ہے, یہ کس پر آئی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں. اور ایک دوسری تفسیر میں یہ ہے کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے, اور دونوں تفسیریں مقبول ہیں. یعنی ایک صحیح ہے غلط ہے ویسی بات نہیں ہے, یہ بھی پاسبل ہے وہ بھی پاسبل ہے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا گیا, بلکہ حضور کے لیے برہان کا لفظ بھی استعمال ہوا, اور نور کا لفظ کتاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا, تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان یعنی واضح دلیل آ گئی, اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے. یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں برہان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں, وانزلنا الیکم نورا مبینا سے وہاں مراد قرآن پاک مراد ہے. اصل یہ ہے کہ برہان کا لفظ کتاب کے لیے بھی استعمال ہوا, حضور کے لیے بھی استعمال ہوا, اور نور کا لفظ کتاب کے لیے بھی استعمال ہوا اور حضور کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اسی لیے علماء دونوں کو قبول کرتے ہیں. ذکر کا لفظ قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا اور حضور کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. وانزلنا الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیاتی, ہم نے تمہاری طرف ذکر اتارا ہے یعنی رسول اتارا ہے. اس میں تو قرآن پاک میں خود تشریح ہے کہ یہاں ذکر سے مراد حضور ہیں. وانزلنا الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیاتی, ہم نے تمہاری طرف ذکر اتارا ہے. یہاں ذکر کی تفسیر قرآن سے نہیں ہے, بلکہ ذکر کی تفسیر یہاں حضور سے ہے, اور یہ تفسیر خود اللہ نے فرمائی ہے. وانزلنا الیکم ذکرا رسولا, اس کی تفسیر ہے. ذکر سے مراد یہاں حضور ہے, جو ہماری آیتیں تم پر پڑھ کر سناتے ہیں اور تلاوت اس کی کرتے ہیں. اور نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ نور میرے دوستو وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہر لعینہ مظہر لغیرہ, اپنے سے ظاہر ہوتا ہے اور دوسروں کو ظاہر کر دیتا ہے. چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہوئی, اس نے حق کو حق اور باطل کے باطل ظاہر کر دیا, شرک کو شرک اور توحید کو توحید ظاہر کر دیا, جنت اور احوال جنت اور جہنم اور احوال جہنم کو ظاہر کر دیا, جنت اور جنتیوں کے حالات کو اور جہنم اور جہنمیوں کے حالات کو ظاہر کر دیا, اللہ کی رضا اور اس کی تفصیلات اور اللہ کی ناراضگی اور ان کی تفصیلات ان کو ظاہر کر دیا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا لفظ بولا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں ایک دوسرا مضمون تھوڑا سا چھیڑ دوں اور اس کو مکمل کر دوں اس کے ساتھ میں، قرآن کریم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشر کا لفظ استعمال ہوا ہے. قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، انسانیت میں تمہاری طرح، یہ مطلب نہیں کہ اوصاف میں بھی تمہاری طرح، کمالات میں بھی تمہاری طرح، اعمال میں بھی تمہاری طرح، بشر ہے. اسی لیے علماء محققین یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور بھی بولا جائے گا، بشر بھی بولا جائے گا. یہ مطلب کبھی بھی نہیں نکالنا کہ اگر آپ نور ہیں تو بشر نہیں ہیں، اور اگر آپ بشر ہیں تو نور نہیں ہیں، یہ مطلب کبھی نہیں نکالنا، بلکہ ہمیشہ یہ مطلب نکال، چونکہ وہ بھی آیت ہے قرآن پاک کی، یہ بھی آیت ہے قرآن پاک کی، ہمیں تو قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو ماننا ہے، اپنی طرف سے تھوڑی کوئی بات لگانی ہے. یوں کہا جائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نورانی بشر ہیں. کیسے بشر؟ نورانی، سراپا نور ہیں، بشر ہیں لیکن سراپا نور ہیں. بشر ایسے بشر ہیں کہ ان میں کوئی شر نہیں ہے، ورنہ تو بشر میں ہے شر، دو بٹے تین ایک شیر ہے نا، بشر میں بے نکال دیے تو کیا رہتا؟ بشر ہیں آپ لیکن شر اس میں کچھ نہیں ہے. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ میں بھی؟ فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ میں بھی ہے، ولیکن اسلما، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے. حضور کا تو شیطان بھی مسلمان تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمان سے مراد مسلمان ہو گیا، کیونکہ وہ جنات کی قبیل ہوتی ہے، اور بعض لوگ اسلما بمانہ انقادہ کے کرتے ہیں، یعنی وہ میرا تابع ہے، مجھ پر اپنی چلا نہیں سکتا اور چلاتا نہیں، چونکہ اسلام کے اصل معنی تابع داری کے ہیں، اتباع کے ہیں. ولیکن اسلما کے معنی آتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے ولیکن اسلمو، لیکن میں محفوظ رہتا ہوں، اس سے اسلم کے معنی تھے میں سالم رہتا ہوں. واحد متکلم کے صیغے کے طور پر چاہے اسلما پڑھو چاہے اسلمو پڑھو، اور اسلما کے معنی مسلمان ہونے کے لیے ہو تب بھی صحیح ہے، اور اسلما کے معنی فرما بردار ہو جانے کے، تابع ہو جانے کے ہیں، وہ بھی صحیح ہیں. سب معنی اس کے یہاں جم جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا، اس لیے کہ آپ سراپا نور تھے. اللہ پاک نے آپ اور خود حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے اندر سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا ہے، اور بعثت کے اعتبار سے اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری میں بنایا ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ ایک لفظ میں اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو جمع فرما دیا، چونکہ نور جو ہے وہ مجمع الکمالات ہوتا ہے. نور جو ہے وہ صفت وجود ہے، وجود کا اصل حصہ ہے، اور وجود سارے کمالات کا مرجع ہے. اور اصل میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اس کے مقابلے میں یہودیوں کو سمجھانے کے لیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور ان کی تفصیلات زیادہ بتانے کے بجائے اللہ پاک نے ایک جملے میں ساری بات فرما دی. یہ تو نور ہی نور ہے، سراپا نور ہے. اور اسی لیے فرما یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو ان کی اتباع کرے گا اور جو اللہ پاک کی رضا کو چاہے گا، اللہ پاک ان کے ذریعے سے ہدایت کے راستے اس کو دے گا، سبل دے دے گا، ایک راستہ نہیں راستے ملیں گے، اور مصیبت اور پریشانی کے نہیں سلامتی کے راستے ملیں گے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لائیں گے، جو نور کو مانے گا وہ نور کی طرف آئے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ پاک جو ان کی اتباع کریں گے ان کو صراط مستقیم پر چلائے گا. بس انشاءاللہ یہ ایک مضمون ہے، تھوڑا سا مسلسل کئی ہفتے ممکن ہے چلے گا، تو بقیہ حصہ میں بعد میں سناؤں گا. سنتیں پڑھ لیجیے، وقت ہو گیا.